لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دور سوال یہ ہے کہ ایک شعر ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو اس شعر کا پس منظر کیا ہے اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ اگر ارشاد فرما دے.
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی. اس جنگ میں 30,000 مجوسی یعنی آتش پرست موت کے گھاٹ اترے، جبکہ 8,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. قادسیہ کے عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بابل تک آتش پرستوں کا تعقب کہنے کا پیچھا کیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے. ایران کا پایہ تخت کیپیٹل مداہن، جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، یہاں سے قریب ہی تھا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کی طرف بڑھے. آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے. اس وقت دریا میں خوفناک طوفان آیا ہوا تھا اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دوسرے مجاہدین نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے. گویا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ ہے مسلمانوں کی کامیابیاں، کہ ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کامل الایمان والے تھے، جبھی تو وہ ایسی کامیابی حاصل کرتے تھے اور فتوحات پر فتوحات کرتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے.
آپ کی بارگاہ میں دو سوال عرض کرنے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ اگر کوئی جو گھر میں کافی زیادہ افراد ہیں تو جو دینی ماحول سے منسلک ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اور اس کی بات کو کوئی ماننے ہی نہیں رکھتے، کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب وہ گھر میں کیسے مدنی ماحول بنا سکتا ہے؟
دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ اس کا جو اخلاق ہوگا نا، اس کا جو سلوک ہوگا، اسی سے جو ہے وہ لوگ اس طرف آئیں گے، گھر کے دیگر افراد. اب وہ اگرچہ کہ وہ جو چھوٹا ہے، دینی ماحول سے تو وابستہ ہو گیا، مگر گھر میں ان کی وہی عادتیں، چیخنا چلانا، جواب نہ دینا، کام نہ کرنا، اور یہ سارے یہی چیزیں، تو پھر وہ کیسے قریب آئیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو حسن اخلاق ہوگا اسی کے ذریعے وہ آئیں گے. جیسے جاتے ہی امی کو سلام کریں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، میرے کوئی حکم تو نہیں ہے، کھانے میں اگر جلدی مچاتا تھا تو وہ ختم کر دے، گھر والوں کو خود ہی سوال پیدا ہو کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کہ وہ سوال کریں تو پھر وہ جواب دے کہ میں یہاں سے وابستہ ہوا ہوں تو یہ میری تربیت ہوئی ہے.
ایسا انداز اپنانے کے بعد وجود بھی، یعنی بڑا بھائی ہے تو ایک چھوٹا بھائی ہے، تو وہ کہے یہ چھوٹا بھائی ہے، تو اگر وہ اس کو کہے مثال کے طور پہ آپ مدنی قافلے میں چلے جاؤ، تو کہے گا تم تو چھوٹا، تم مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟
وہی نہ، چلے جاؤ، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ دعوت دینے کا بھی طریقہ ہے. مجھے لے چلیں اور چلے جاؤ، دونوں میں فرق ہے. مجھے لے چلیں تو یہ بھی جائے اور بڑا بھائی بھی.
دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں بھی یہ بھی بات ہوئی تھی نفس ہمارہ کے حوالے سے، تو اس طرح جب بندہ سنتا ہے تو وہ پکی، یعنی ایک اپنا ذہن مائنڈ بنا لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا، اپنا پورا جو ہے وہ نفس ہمارہ کو مار کے رکھوں گا اور اپنا نیک اعمال کروں گا، سب کچھ کیا کروں گا. لیکن وہ نیت چند ہی دن تک یا بلکہ چند ہی گھنٹوں تک محدود رہتی ہے. بعد میں جب بندہ اس مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے یا اس ماحول سے الگ ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ نیت بھی چلی جاتی ہے.
دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ جب وہ نفس ہمارہ کو مارنے کی اس نے نیت کی اور اس نے چند دن کوشش بھی کی مارنے کی، کامیابی بھی رہی، تو اس پہ جو وہ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لے، شکرانے کے نوافل ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نعمت کو محفوظ کر لے.
جزاک اللہ خیر حضور. میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور ہمارے سارے گھر والوں کے لیے مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ رہنے کی دعا عطا
فرمائے.
آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرحان قادر جامعۃ المدینہ ملتان شریف بارہ ماہ کا مسافر ہوں. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں ہم تبرکات رکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبرکات اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کہ ان کی بے ادبی زیادہ ہوتی ہے، تو آیا کہ اس وجہ سے ہم گھر میں تبرکات نہیں رکھ سکتے کہ ان کی بے ادبی زیادہ ہوگی؟
اپنے اپنے عشق کی بات ہے اور اپنے اپنی سہولت کی بات ہے، کہ کسی کا گھر ایسا ہے کہ جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہے تو ان کا اپنا عشق ہے کہ میں نہ رکھوں، اچھا کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ تبرکات میرے یہاں تشریف فرما ہوں گے تو میں یوں دلیر ہو جاؤں گا، نڈر ہو جاؤں گا، ایک وہ یعنی کیا کہنے قدر نہیں رہے گی، اس کو بھی دیکھنا ہے، تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے.
جزاک اللہ خیر.
پائیے،
ہم لوگ ایز اے ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا یہاں پر آئے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ایسا مطلب کون سا میسج پہنچائیں جس سے دین کا پیغام لوگوں تک اچھے سے پہنچے، ایسی کوئی تقریب بتائیں.
دیکھیں، جو مشہور ہوتا ہے، جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات اس کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے جو چیز پھیلانا چاہے، عام کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، کہ چونکہ لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے. تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی دعوت دیں، سنتوں کی دعوت دیں، قرآن کریم کی تلاوت کا مشورہ دیں، تاکہ یہ چیزیں. اب دیکھیں کہ آپ نے اگر دعوت دی اور کسی نے اگر یہ اپنا لیا تو وہ تو نیکی کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ دعوت دینے والا قبر میں چلا گیا اور جو اس کی دعوت پر عمل کر رہا ہے وہ دنیا میں موجود ہے، وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس بندے کو قبر میں بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ نیکی کی دعوت دینا ایسا کام ہے کہ جو اس پہ ثواب جاری ہے. تو اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہر ایک جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹاپک لے لے، کوئی درشیب کا لے لے، کوئی تلاوت کا لے لے، کوئی نماز کا لے لے. اور بہتر تو یہ کہ نماز فرض ہے تو نماز کی دعوت دی جائے، بہتر بلکہ افضل کہ نماز نماز ہے، اس کے بغیر بندہ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک رسالہ ہے 72 نیک اعمال کا، یہ اگر کھول کے دیکھ لینا تو اس میں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کس سوال کو یہ لینا چاہیں، بلکہ چاہیں تو اس رسالے کی تشہیر کر دیں. اس میں جو ہے وہ نیتوں کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، نماز کی دعوت دینے کا بھی ہے، سنتوں کا بھی ہے، کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کا بھی ہے، کہ چونکہ کھانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اب اگر بندہ اچھی اچھی نیتیں کرے گا کھانے سے پہلے تو اب اس کو اس کھانے کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ تو ویسے اصول ہے کہ ہر مباح کام وہ کہ جو شرعاً جس کا کرنا ثواب ہے اور نہ ہی گناہ ہے. جیسے چائے پینا کہ چائے پینا جو نا شرعاً یعنی اس میں کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. اب اگر کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کے ذریعے عبادت پر چستی حاصل کروں گا تو اب اسے اس کا ثواب ملے گا, اور جو بھی ثواب والا کام ہوگا تو بروز قیامت اس حوالے سے سوال نہیں ہوگا.
ویسے اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا میں ہمارے اسلائی بھائی کو کہ دائر دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں, اجتماع میں بھی آئے, اگر کوئی آپ کو رسالہ ملتا ہے, کوئی تحریر ملتی ہے, آپ نے پڑھی ہے, اب ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگس ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے آپ لائیو بھی ہوتے ہیں, اپنے میسیجز بھی دیتے ہیں, تو اگر رسالہ صاحب جیسے ابھی 72 نیک اعمال کا رسالہ جیسے ابھی جانشین امیر علیہ السلام فرمایا, تو کوئی بھی رسالہ آپ نے پڑھا, اب وہ جو فیلنگس ہیں نا آپ کی, وہ فیلنگس اگر آپ شیئر کریں گے یار یہ رسالہ میں نے پڑھا ہے اور میری سائٹ پہ اس کا لنک بھی اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں ڈاؤن لوڈ بھی کریں, اس کو پڑھ لیجیے گا, اب ہو سکتا ہے کہ رسالہ پڑھ کر جو ہے نا اس کی تقدیر ہی بدل جائے.
اور دوسرا ہے کہ رسالہ یہ دیکھیں گے نا نیک اعمال کا 72, تو چونکہ دعوت اسلامی جو نا یہ زندگی کے تمام شعبے ہیں, ذرے کہ ہمارے یہاں اسلام ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کا درس دیتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, اچھے اخلاق اپنانے کا درس دیتا ہے, برے اخلاق چھوڑنے کا کہتا ہے, سلیقہ مند رہنے کا کہتا ہے. تو اس میں ان کی توجہ دینا چاہوں گا سلیقہ مند, کہ ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا دروازہ جو نا وہ بھی زور سے بند نہ کیا جائے کہ جس سے آواز آئے, نارمل بند کریں, یہ سلیقے میں آئے گا. اسی طرح گھر کا دروازہ بعض لوگ زور سے بند کر دیتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے درست نہیں کہ اس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, نقصان ہے دروازے کو بھی, اس طرح گاڑی کے دروازے کو بھی نقصان ہے, شور الگ ہے. اسی طرح جو چیز جہاں سے اٹھائی جو اس کی جگہ ہے وہیں رکھی جائے, کہ برتن کچن ہی میں اچھے لگتے ہیں نہ کہ برتن ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے ہوں.
حضور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض کسی عالم دین کے بارے میں قبلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, حالانکہ قبلہ تو ایک ہی خانہ کعبہ شریف ہے, تو اس کا معنی اور یہ شخصیت کے بارے میں قبلہ کا لفظ استعمال کرنا کیسا؟
بعض وقت یہ بھی کہا جاتا ہے قبلہ و کعبہ,
جی
کعبے کا ایک معنی ہے ابھرا ہوا, تو قبلہ جو ہے نا یہاں اسے کہنے کا مقصد ہے مرجع, کہ آپ ہمارے قبلہ ہیں, آپ ہمارے مرجع ہیں, یعنی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, نہ کہ اس سے مراد وہ خانہ کعبہ کہ جس طرف ہم سجدہ کرتے ہیں, سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں, رخ ہمارا اس طرف ہوتا ہے.
شہزاد حضور کے بارگاہ میں عرض ہے کہ حلقہ نگران جو ہوتے ہیں اگر ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر وہ اس پہ نہیں پوری کر پاتے تو ان کے لیے کیا عرض ہے؟
دیکھیں کہ حلقہ نگران ہو یا ذیلی نگران ہو, تو جو اسے 12 دینی کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ اس پر اس کو وہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. اب بالفرض اگر اس کی کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہا, تو اب اس کی اس ذمہ داری ادا نہ کرنے کی وجہ سے دین کا کام رکتا ہے, دینی تنظیم کا کام رکتا ہے, اسے چاہیے کہ فوری طور پر اپنے نگران سے رابطہ کرے اور معذرت کرے, اور اپنی ذمہ داری یہ کہ خود پورا فارغ نہ ہو, خود بالکل کوئی نہ کوئی چھوٹی سی ذمہ داری لے لے.
لیکن اس میں ایک میں انہی اسلام بھائی کے لیے اگر جانشین امیر رسول سرچ کروں کہ اگر کام تو نہیں ہو رہا, جیسے اگر یہ خود حلقہ نگران ہے وہ بہت آسان ہے کہ معذرت کر لیں, مگر دنیاوی طور پر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دکان کھول کر دے تو وہ تو سیکھتا ہے لوگوں سے, تو اگر ان کو یا کسی کو بھی ذمہ داری ملی ہے اور وہ نہیں کر پا رہا تو اپنے بڑوں سے مدد لے, یعنی مثال اگر وہ مشورے نہیں کر پا رہے یا مساجد کے کچھ مسائل ہیں تو حلقہ نگران اپنے علاقے نگران سے مدد لے. چھوڑنا تو بہت آسان ہے مگر یہ کیا بات ہے اتنی, یعنی جو حلقہ نگران ہے اس کو 5 مسجدوں کے دینی کاموں کا ثواب مل رہا ہے.
بالکل,
تو یوں اس کو لالچ ہونی چاہیے کہ یہ تو عظیم میرے ہاتھ سے کہیں کام چھوٹے نہیں,
یعنی میں نے جو عرض کی وہ یہ کہ اب کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی آزمائش ہے، تو اس صورت میں اب بنائے کہ ہو نہیں پا رہا، کیوں نہیں کر پا رہا، یہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہو نہیں پا رہا پھر تو حاجی امین کا یہ زبردست مشورہ کہ اپنے آپ کو سعادت سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور ذمہ داری لے لینی چاہیے.
جانشین سے عرض ہے کہ ہم اس میں اپنا جو انداز دیکھا ہے اب تک کہ اگر دیکھیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے نا، بیماری ہے، پریشانی
بالکل
ہے، یہ سب وقتی طور پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے.
بالکل.
تو ایسے میں چھوڑنا، ذمہ داری نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں وقتی طور پر نگران بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کا کام سنبھالیں گے، آپ ذرا گھر کا ہی میٹر ہے، آپ ذرا حل کر لیں. والدہ کی بیماری ہے تو ہم نے تو اپنے ذمہ داران کو دیکھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ والدہ کا خیال رکھیں آپ، اسپتال میں داخل ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ
بالکل
آسانی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے کام میں لگ جائیں.
بالکل.
اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس میں دل کو جو عقل، اس سے کیا مراد ہے؟
ظاہر ہے کہ یہ عقل کا تعلق دل ہی سے ہے نا،
مطلب
کہ جس کے دل میں عقل ہوتی ہے. اصل عقل جیسے یہ جو نا وہ یہ مادی شے نہیں ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ عقل جو نا محسوس ہوتی ہے، یعنی مادی شے نہیں ہے کہ جیسے یہ چیز ہے تو یہ اٹھا لی تو یہ عقل ہے، یہ اس طرح کی شے نہیں ہے. اگر عقل ہوگی دل میں تبھی وہ شہادت دے گا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قلب سے وہ تصدیق کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا.
اور یہ تیری گلی سے جائیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟
اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ دل کو یہ سمجھ دے کہ یہاں سے کیوں جائے اور کیوں خامہ گئے ادھر ادھر نہیں ٹھوکرے پھرتا رہے، بھائی یہی رہے.
سوال یہ عرض ہے کہ آج ہمارے اندر عشق رسول کی تڑپ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا رکاوٹیں ہیں؟
دیکھیں عشق رسول یہ دیکھیں سب اتنے سارے یہاں جمع ہیں، اتنا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اتنا چراغا کیا جا رہا ہے، اتنے پرچم لہرائے جا رہے ہیں، 12 ماہ جو نا اتنا جو دینی کام ہو رہا ہے، عشق رسولی کی وجہ ہے
یہ یہاں آ کر ہوتا ہے. جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی عمل.
دیکھیے کیفیت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو یہ بندے کا کام ہے کہ اس کیفیت کو برقرار رکھے. اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مربوط رکھیں تنظیم سے.
اس کو بڑھانے کی کیا صورتیں ہوں گی؟ عشق رسول کو بڑھانے،
دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داری لے لیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ کس طرح مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو مسائل نہیں معلوم، تو اس سے اضافہ ہوگا عشق میں کہ ہمارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سفر کیا تھا اور کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی.
جزاک اللہ خیر.
ایک کسٹمر آتا ہے دکان پر، جلدی میں وہ سامان خرید کے پیسے دیتا ہے اور جلدی میں نکل جاتا ہے، بقایا نہیں لیتا. اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں.
یہ تو کسی بھی طریقے سے اسے تلاش کر کے پہنچانا پڑے گا.
اگر نہیں ملتا تو؟
اب نہیں ملتا، آپ نے ساری کوشش کر لی تو اس کے حکم لقطے والا ہے.
جی.
اب یہ ہے کہ کسی فقیر شرعی کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں.
ٹھیک ہے.
اب آپ نے صدقہ کر دیا، اس کے بعد وہ آ گیا تو اب آپ کو اپنے پلے سے دینا پڑے گا.
ٹھیک.
جو حکم شریعت ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ برکت دینے والا ہے.
آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے یا حدیث یا دعاؤں کو اردو ترجمے میں پڑھنے سے نیکی ملتی ہے یا نہیں؟
قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے، البتہ یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے تو تفسیر اس کے ساتھ لازمی پڑھی جائے.
نیکی ملے گی یا نہیں؟
ثواب تو ملے گا جب ثواب کی نیت ہوگی تو.
جزاک اللہ.
وعیاکم.
میرا شہزادہ حضور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسافر کی مدت کب سے شروع ہو جاتی ہے اور کن کن نمازوں میں قصر کر سکتا ہے اور کن کن نمازوں میں قصر نہیں کر سکتا؟
92 کلومیٹر کے ارادے سے جو چلا تو اب وہ جیسے ہی اپنی آبادی سے باہر نکلے گا تو وہ مسافر ہے، مگر یہ سفر ہو علی الاتصال، یعنی ارادہ یہی ہو کہ 92 کلومیٹر مکمل سفر کرنا ہے، ابھی اس ارادے سے چلے. اب البتہ گاڑی پنچر ہو گئی یا راستے میں ارادہ تبدیل ہو گیا، کھانا کھا لیں یا کہیں رک جائیں تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد، وہ الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے کسی نے جانا ہے حیدرآباد، حیدرآباد تقریباً 157 30 کلومیٹر کے آس پاس ہے تقریباً. نوری آباد یہ تقریباً یہاں سے مسافت پر نہیں ہے, نوری آباد میں نا مسافت پر, تو نوری آباد میں شرعی مسافت نہیں ہے. اب اگر کوئی کراچی سے چلا کہ میں نوری آباد رکوں گا, وہاں مجھے فنا کام ہے, پہلے میں وہ کام نپٹاؤں گا پھر میں حیدرآباد جاؤں گا, تو اب چونکہ اس نے نوری آباد رکنا ہے تو یہ سفر علل اتصال نہیں ہے, کنٹینیو نہیں ہے, یہ اب یہ مسافر نہیں ہوگا. اس طرح چاہے یہ پوری دنیا گھوم لے 30-30, 40-40 کلومیٹر رک رک کر اس ارادے سے, تو بھی مسافر نہیں ہوگا. البتہ یہ چلا ڈائریکٹ حیدرآباد سفر کے ارادے سے, یہ نکل گیا اپنی بستی سے, اب ارادے میں اب ذہن میں آیا کہ چلو نوری آباد میں فلاں رشتہ دار ہیں وہاں کھانا وغیرہ کھا لیں, وہاں ملاقات کر لیتے ہیں, اب وہاں جانے میں وہ مسافر رہیں گے. چونکہ حیدرآباد کے ارادے سے یہ چلا ہے, ظہر عصر اور عشاء ان تینوں نمازوں میں قصر ادا کی جائے گی.
حضور اگر کوئی قصر نہیں کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟
ہاں, یہ جس نے قصر نہیں کی تو وہ گناہگار ہے اور وہ توبہ کرے گا, اور جو جو نماز اسنا پڑھی ہے وہ واجب کی نیت سے وہ دہرائے گا, اور اب وہ دو رکعت پڑے گا. 15 دن سے کم کا ارادہ, کوئی دن رات ملا کر.
جانشین امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز کی حالت میں چشمہ بیننا کیسا؟
ناک کی ہڈی اگر زمین پر لگ جاتی ہے, پیشانی لگ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر پھر بھی جو ہے وہ توجہ بٹے گی, البتہ نماز ہو جائے گی.
میرا سوال یہ ہے کہ حضور مجھے نا یہ تکلیف بار بار ہوتی ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے رسالہ پڑھنے کا تو پڑھا, کچھ نہ کچھ الحمدللہ حل ہو گئے, لیکن اتنی آتے ہیں کہ جس کی حد نہیں, میں اتنی پریشان ہوں. اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ وسوسے آنا یہ اچھا ہے یا نقصان دہ ہے, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
دیکھیں, چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے, اور وسوسوں میں نقصان اس وقت ہے کہ جب بندہ اس پر عقیدہ بنا لے, اس کو جما لے اپنے دل میں. اب اگر وسوسہ آیا اور اس نے کوئی توجہ نہیں دی, اس نے اس کو جھاڑ دیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ معاف ہے. اور وسوسوں کا بہترین علاج یہ ہے, نو لفٹ, کہ اس کا کوئی جواب نہیں دینا. جیسے پوچھا, جیسے سوال آتا ہے نا, خیال آتا ہے کس نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے. چاند کس نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے. سورج کس نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے. اوکے, یہ شیطان سوالات کرتا ہے
جی,
اور بندہ جواب دے رہا ہوتا ہے دل ہی دل میں
جی.
پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا
جی.
تو اب یہاں جو نا یہ یوں الجھاتا ہے شیطان, تو اس وقت بندہ کہے آمنت باللہ و رسولہ.
حضور میری آپ سے عرض یہ ہے, دل مردہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے, اور یہ زندہ کیسے کیا جائے, کیسے چمکایا جائے دل کو؟
دل گناہ کرنے سے مردہ ہوتا ہے, یعنی یہ ہے کہ اس کے مردہ ہونے سے مراد یہ کہ نیکی میں دل نہیں لگے گا, دینی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب مردہ ہونے کی کیٹیگری ہے کہ کتنا یہ مردہ ہوا ہے, تو پھر اتنا بعض بعض مردہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر اینڈ اس کا نتیجہ کفر ہے. ہر کافر کا دل مردہ ہے.
کیسے چمکایا جائے, کیسے زندہ کیا جائے دل کو؟
ذکر اذکار کر کے, تلاوت قرآن کر کے, استغفار کر کے, درود پاک کی کثرت کر کے اس کو چمکایا جائے.
حضور جب نماز میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو جب دعا پڑھی جاتی ہے آخر میں, تو اس کے بعد کوئی مزید دعا ملا سکتے ہیں؟
جی ہاں, ملا سکتے ہیں, مگر ہے کہ ہو وہ قرآن ہی دعا ہو یا دعائے معصور ہو.
شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا کوئی ایسی روایت بھی موجود ہے قیامت کے دن سفید بال نور ہوں گے؟
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سفید بال نہ اکھاڑو, کیونکہ سفید بال قیامت کے دن نور ہوگا. ترمذی شریف میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام میں رہتے ہوئے جس کا کوئی بال سفید ہوا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سفید بال مومن کا نور ہیں. اسلام میں رہتے ہوئے جس کے بال سفید ہوئے اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک درجہ بلند ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو شک صدر ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟
علماء کرام نے شک صدر کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حکمت یہ ہے جو کہ سبل الہدا والرشاد میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ مبارک کھولا کیوں گیا، حالانکہ اللہ پاک اس کے بغیر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ایمان و حکمت کے انوار سے بھر سکتا تھا. تو عارف باللہ حضرت امام ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شق صدر میں حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید یقین کی طاقت عطا کی جائے، لہذا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا گیا لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. یوں آپ کے دل سے ان تمام چیزوں کا خوف نکل گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انسان ہلاک ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور اعلیٰ ہیں.
سبحان اللہ.
اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا معجزہ ہے، یہ انہی کی شان ہے کہ جن کا دل مبارک چار مرتبہ نکالا گیا اور آج ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، 1400 سال گزر چکے، اور جن کا دل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں جو آپریشن ہوتا ہے وہ بے ہوش کر کے گیا تھا، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان پر نیند کا غلبہ بھی نہیں تھا، جاگ رہے تھے اور اس دوران ان کا قلب اطہر نکالا گیا. اچھا پھر جب اس کو زمزم شریف سے دھویا گیا، بالکل ایک کشت میں رکھا گیا، تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قلب باہر ہے اس کے باوجود حیات رہے.
اگر ایک آدمی وتر پڑھ رہا ہو اور وتر دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کے بعد اٹھ کے وہ دوبارہ دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
اس میں یہی ہے کہ ایسے رکوع میں اگر یاد آ گیا تو اب یہ لوٹے گا نہیں، یعنی اب یہ اٹھے گا نہیں، اب یہ نماز پوری کرے گا اور یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا.
لیکن بعض علماء کرام کے نزدیک کے دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے.
نہیں، احناف کا نزدیک تو یہی کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، ہم احناف ہی ہیں نا.
عرض یہ کرنی تھی کہ ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرنے کے بعد وہ کتاب میں جستجو نہیں رہتی، پابندی نہیں رہ پاتی مطالعے پر، تو اس کا طریقہ ارشاد فرما دے کہ مطالعہ جو کتاب کر رہے ہیں، جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس کا باقاعدہ جستجو رہے اور پوری کتاب کو ختم بھی کر لیں.
جتنی اس کتاب کی اہمیت زیادہ ہوگی تو اتنی جستجو اس کی زیادہ ہوگی. اب وہ کتاب دیکھنی پڑے گی کس طرح کی ہے، وہ کتاب پر ہے. اب اسی بندے کے سامنے واقعات کی اگر کتاب رکھ دی جائے تو پھر تو وہ منوان پڑے گا، صرف واقعات ہی پڑھنے تو سبق چھوڑ دے گا، ڈائریکٹ خالی واقعات ہی پڑھے گا، یعنی اسے جو مدنی پھول ملے، نکات ملے وہ چھوڑ دے گا. بندے کو چاہیے کہ اپنی سوچ یہ بنائے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، جب حاصل کرنا ہے تو پھر پوری ہی کتاب پڑھی جائے. البتہ یہ جب تھک جائے، اب یعنی یہ طبیعتوں کے بس اب نہیں پڑھنا تو اب چھوڑ دے، بالخصوص فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب، قرآن پاک، تفسیر، جب تھک جائے تو چھوڑ دے، اب زبردستی نہ پڑھے کہ پھر وہ سمجھے گا نہیں.
آپ سے سوال عرض یہ کرنا تھا کہ جو طالب علم درس انظامی کر رہے ہیں ان کے اخلاق کس طرح ہونے چاہیے، مثلا ان کا گفتگو کرنے کا انداز، ان کا چال چلن، یعنی ماں باپ سے گفتگو کرنے کا انداز، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھیں تو ان سے گفتگو کرنے کا انداز، اور اکثر اگر وہ خاموش ہی رہتے ہیں تو دوست یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ بہت تکبر کرنے لگ گئے ہیں، آپ ہم سے بات چیت بھی نہیں کرتے، تو ہمارے اخلاق کس طرح ہونے چاہیے، یہ آپ ارشاد فرما دیں.
جامعۃ المدینہ یا درس نظامی کا طالب العلم ہو یا کوئی عام اسلامی بھائی ہو، اخلاق تو سب کے اچھے ہونے چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے، انفرادی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے. البتہ اب جب اس نے درس نظامی کرنا شروع کر دیا تو اس کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے. البتہ جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ متکبر ہو گئے، آپ تکبر کر رہے ہیں، تو یہ تو اس کی غلطی ہے. خیر اسے اچھی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کی ایک غلط فہمی بھی دور ہو، وہ بیچارہ گناہ سے بچے.
میرا سوال یہ ہے کہ مقتدی تیسری رکعت میں شامل ہوا اور امام سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو آیا کہ وہ لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے.
اور جب وہ مقتدی ہو گیا تو وہ لقمہ دے سکتا ہے.
حضور عرض یہ تھا کہ امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی تھی اپنے کاروبار میں سے یا سیلری میں سے کچھ بھی 1% مطلب مدنی چینل کے لیے نکالنے کے لیے. تو مدنی اب ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ہر جائز اور نیک کام کے لیے دعوت اسلامی کے مد میں 1% نکال لیں یا پھر وہی مدنی چینل کے لیے ہی کریں.
جو امیر سنت نے جو فرمایا اسی پہ چلنا چاہیے کہ بزرگوں کے قول میں برکت ہے. جو الفاظ ہیں.
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بہت سے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ بہت سے ہمارے الٹے ہاتھ پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب سلام پھیرا جاتا ہے بہت سے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب ان کی اصلاح کی جائے تو اصلاح کس طرح کی جائے کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے؟
ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرایا جائے
انشاءاللہ عز و جل.
اگر اس طرح اصلاح کرنے بیٹھیں گے نا تو ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جنازہ ہی سے محروم رہ جائیں. گناہ تو ہے نہیں یہ.
میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے 10 مہینے ہو گئے. تو میں کون سا ایسا نیک کام کروں جو ان کے لیے سارے ثواب کا ذریعہ بن جائے؟
اللہ ان کی بےسا مغفرت فرمائے, ہماری بےسا مغفرت فرمائے. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا صدقہ جاریہ کر دیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے, جیسے مسجد بنا دی. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی ایسا کام کر دیں اس کا ثواب والد صاحب کو ارسال کر دیں تاکہ اس کا ثواب کا میٹر چلتا رہے.
سوال یہ ہے کہ نماز رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے اور بعض لوگ تراویح نہیں پڑھتے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. ایک بار اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس نے اساعت کیا یعنی برا کیا, اگر اس کی عادت بناتا ہے تو اب یہ گناہ گار ہے. البتہ پچھلی رمضان میں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا, وہ خالی توبہ کرے گا. اور ابھی سے وہ نیت کر لے کہ اس رمضان میں اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ الکریم تراویح پڑھوں گا.
جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورت کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے اور جنازے کے آگے چلنا جائز ہے؟
جائز ہے, بلکہ وہ ثواب بھی ہے, کبیرہ گناہ معاف بھی ہوں گے.
بعض لوگ جنازے کے آگے چلتے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہے؟
نہیں, ادب تو یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے.
جانشین امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ وضو یا غسل کرنے سے پہلے ہاتھ میں یا کسی جگہ پہ ایلفی لگی ہوئی ہو تو اس کو کتنا ہٹانا ضروری ہے کہ ہمارا غسل یا وضو ہو جائے؟
کوشش پوری کی جائے گی تعہد قدرت. اب اگر نہیں ہوتا کہ یعنی کھالی پوری کاٹنی پڑے گی تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بندہ کھال کاٹ دے.
یا مرشدی, سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اعلیٰ کے بارے میں جب انہوں نے یہ کلام لکھا, وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں, تو جب آخر میں ان کو دیدار ہوا تھا تو یہ دیدار سے ان کے لیے خاص تھا یا پھر وہاں پہ جو اور لوگ بیٹھے تھے ان کے, یا ان کو بھی دیدار ہوا تھا؟
سید اعلیٰ حضرت ہی کے لیے تھا.
میرا سوال ہے حضرت آپ سے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہو.
صبح شادی کے وقت یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ جو پڑھے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا.
میرا نام سید جنید. میرا سوال یہ تھا کہ وضو اور غسل میں جو وسوسے آتے ہیں اس کے حوالے سے مطالعہ بھی کیا ہے لیکن پھر بھی وسوسے بہت جان نہیں چھوڑتے ہیں, مطلب
جیسے یہ کہ سر کا مسا رہ گیا یا ہاتھ دھلنا رہ گیا, اس طرح کے وسوسے. اسے بارے شریف نے یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر زندگی میں ایک بار ہوا ایسا اب یہ دھو ڈالے ہاتھ یا کوئی بھی عضو رہ گیا تو وہ عمل کر لے, دوسری بار آئے تو اسے سمجھے کہ وسوسہ ہے, اب اسے توجہ نہ دے, چھوڑ دے اس کو, نہ کرے اس پر عمل. یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرے, شیطان کی اطاعت کرنا گناہ ہے کہ وہ تو الجھاتا رہے گا, دھلاتا رہے گا, وہ تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا. یعنی دھونا نماز کے لیے, اتنا دھلوائے گا شیطان, اتنا دھلوائے گا کہ نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا, اسے توجہ نہ دے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فلم کے موتی دلوں میں سجائیں, فلم کے موتی دلوں میں سجائیں.